پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. ایک بار پھر, حالانکہ ہم کل بھی اپنے سننے والوں کو عید کی مبارکباد دے چکے ہیں, لیکن ایک مرتبہ پھر اپنے سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد, اس لیے کہ کل یورپ اور امریکہ کے بیشتر حصوں میں عید منائی گئی اور آج پاکستان کے بیشتر حصوں میں اور ہندوستان میں عید منائی جا رہی ہے. اس لیے ہمارے سننے والوں کو ایک بار پھر عید کی مبارکباد, اور ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کسی پروگرام میں آگے چل کر ہم ایک مختصر پروگرام عید کے بارے میں بھی کریں گے, جس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ سعید اور لندن سے شمع جنیجہ ہوں گی, اور ہم گفتگو کریں گے عید کی روایات کے بارے میں. انتہائی احترام اور تقدس کے ساتھ تو یہ تہوار مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد میں مناتے ہیں, لیکن آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا کرنٹ افیئر سے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہے کہ پاکستان کے نئے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی واضح سمت کے لیے اور تعاون کے لیے صحیح ڈائیلاگس کی ضرورت ہے, ایک جامع مکالمے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ تو اس وقت ٹیلی فون لائن پر بریگیڈیئر عمران ملک ہیں پاکستان سے, اور واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال. لیکن پہلے ایک جو جملہ جو خرم دستگیر صاحب نے کہا ہے, اس کے بعد گفتگو.
جو میں گفتگو کرتا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک بے لاگ گفتگو اور مذاکرات ہونے ہیں, جن کا پہلا ایجنڈا یہ ہوگا کہ جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ان رائٹنگ ہوگی اور لکھت پڑھت کے ساتھ ہوگی. جو ہمارے بہت سارے معاہدے پچھلے بھی تھے, ایک معاہدہ ہمارے ساتھ جو میمورینڈم تھا, معاہدہ نہیں تھا فارملی, گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن کا, وہ بھی اپڈیٹ نہیں ہوا. اور اس کے بعد ایک معاہدہ تھا جوائنٹ پیٹرولنگ کا, کہ پاکستان امریکہ اور افغانستان کی افواج جو ہیں وہ جوائنٹ پیٹرولنگ کریں گی بارڈر میں, وہ بھی ڈیڑھ سال پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے. جب وزیر خارجہ فواز آصف صاحب جو ہیں وہ فوری طور پہ عید کے بعد چائنا کے ساتھ ان کی ڈیٹس فائنلائز ہیں, اور اگلے چند دنوں میں رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی فائنلائز ہو جائیں گی. جب یہ ہمارے جو تین میجر پارٹنرز ہیں, ان میں سے دو تو اب ہمارے ساتھ شامل ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی, ان سے گفتگو کر کے تو جب وہ واشنگٹن تشریف لے جائیں گے تو جو وزیر خارجہ دونوں ممالک کے درمیان گفتگو ہوگی وہاں سے آغاز ہوگا کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. اور یہ بڑی کلیئرٹی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کہ اگر آگے چلنا ہے تو پھر اب ڈاکیومنٹیشن اور پراپر ڈپلومیسی کے ذریعے چلنا ہے. یہ جو ہم نے ماضی کے دیکھے ہیں انفارمل ارینجمنٹس, وہ پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے.
بریگیڈیئر عمران ملک, جامع مذاکرات یا کمپریہنسو ڈائیلاگ سے مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا مقصد ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
جعفر صاحب بہت نوازش کا آپ نے پروگرام میں شامل کیا. میرے خیال میں ہمارے ڈیفینس منسٹر صاحب کا اشارہ شاید اس زمانے کی طرف ہے جب جنرل پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ ان پار تھے, اور وہ انڈیویجول لیول پہ ہی وہ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کے جو سینئر آفیشلس تھے ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتے تھے, اور کئی دفعہ انہوں نے ایسے ڈسیشنز لیے جو کہ ان کے اپنے انڈیویجول ڈسیشنز تھے اور جن کو بعد میں انہوں نے چاہا کہ ان کی گورنمنٹ ان کو ویلیڈیٹ کرے. جس میں سب سے بڑی مثال ہم لے سکتے ہیں وہ شمسی ایئر بیس کی بلوچستان میں جو تھی, جو کہ انہوں نے امریکنز کو دی استعمال کرنے کے لیے, اور وہاں سے وہ ڈرون بھی وہاں سے اڑاتے تھے اور وہ ساری کاروائیاں کرتے تھے, حملے بھی کرتے تھے ڈرونس کو اور ریکانسنس بھی کرتے تھے, آبزرویشن بھی کرتے تھے. تو اس قسم کے جو انڈیویجول نیڈ جو ریئیکشن والے جو ڈسیشن تھے, میرے خیال میں اب وہ نہیں ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ون سائڈڈ لاپ سائڈڈ قسم کی ریلیشن شپ ہے, جس میں امریکہ کو بہت ہی کیا کہنا چاہیے, امریکہ حاوی رہا ہے پاکستان کے اوپر ہر لحاظ سے, بات چیت میں بھی اور پریکٹیکل آپریشنز میں بھی. تو اب اگر پاکستان کی جو یہ والی گورنمنٹ ہے اس نے ایک بہت ہی ڈیموکریٹک طریقہ اختیار کیا ہے, سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے ریزولوشنز پاس کی ہیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ریزولوشن پاس کی ہے, پاکستان کا میڈیا اور پبلک بہت ووکل ہے اس سارے معاملے میں. تو ایک ہول آف دا گورنمنٹ اور ایک ہول آف دا نیشن قسم کا رسپانس جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس پہ اور اس کے بعد ان کے جو سینئر آفیشل ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس پر.
اچھا,
تو میں ایک فارملائزڈ قسم کی پارٹنرشپ ابھی ڈیفینیٹلی پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان میں بنے گی.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال یہ فرمائیے کہ امریکہ کے اگر پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھتے ہیں تو جو خرم دستگیر صاحب نے بات کہی ہے آپ اس کو کس طرح سے انالائز کریں گے کہ پاکستان اس معاملے میں کیا چاہتا ہے اور امریکہ کا کیا موقف ہو سکتا ہے اس حوالے سے؟
لیکن آپ کو معلوم ہے یا صاحب کہ پچھلے کئی سالوں سے جو پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ تھی وہ ٹرانزیکشنل ہو گئی تھی, اسٹریٹجک نہیں رہی تھی. جب ٹرانزیکشنل جب اسٹریٹجک ہوتی ہے تو اس میں نارملی جو ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں وہ انفارمل ہوتے ہیں کیونکہ فنڈامینٹل جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ کامن ہوتے ہیں. لیکن جب سے یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوئی ہے اس کو کاغذ پہ لکھنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ آ جاتا ہے. اس میں بیسیکلی ایشو یہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹیوز کے متعلق کوئی نہیں سوچتا, صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ پرٹیکولر قسم کی ایک مقصد ہے جس کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کسی ملک کو استعمال کرنا ہے تو اس ملک کو ہم نے کیا دینا ہوگا یا اس ملک کے ساتھ کس قسم کی ریلیشن شپ ہوگی. تو اس لیے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ جو ہوتی ہیں وہ نارملی فارمل ملٹری اگریمنٹس یا ٹریڈ اگریمنٹس یا دوسرے اگریمنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اسی طرح پاکستان اور امریکہ کے ساتھ ہونے کا ارادہ ہے. بات دراصل بڑی سمپل سی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے جو مقاصد ہیں وہ اتنے فرق ہیں کہ وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, اس لیے نیگوسیشنز ہوں گی تو ڈیٹرمن کہ کون سے وہ منیمم آبجیکٹیوز ہیں جن پہ کامن پوزیشن پائی جاتی ہے یا جس کے لیے دوسرے ایک دوسرے ملک جو ہے اپنے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد یہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ ملک جو ہے اگر وہ اس قسم کی ذمہ داری پوری کرے گا تو اس کا خود پکو کیا ہوگا, پھر اس کی کمپنسیشن کیا ہوگی, وہ ٹرانزیکشنل اگریمنٹ میں ڈالی جاتی ہے. اور یہ جو پاکستان نے پروپوز کیا ہے ایک ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے کیا ہے کہ ان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ختم ہو گئی ہے, اب ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے اور اس ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کو فارملائز کرنے کے لیے ایک ریٹن اگریمنٹ کی ضرورت ہے.
اچھا دوسرے ڈاکٹر زبیر اقبال یہ اور بتائیے مجھے کہ جب پاکستان اس پالیسی کے اعلان کے بعد بہت واضح طور پر چین اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے, چین کے ساتھ تو پہلے ہی اس کے تعلقات بہت اچھے تھے, تو کیا یہ صورتحال آپ کے خیال میں امریکہ کے ساتھ مستقبل کے اس کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟
چیلنج تو بن رہے تھے, یہ ٹرانزیشن شروع ہو چکی تھی کئی دنوں سے کئی سالوں سے. اب بیسیکلی یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے فرمایا بالکل درست کہ یقیناً دونوں ملکوں کے انٹرسٹ کیونکہ ڈفرینٹ ہیں اس لیے ان کی ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہو جائے گی. اس ریلیشن شپ کو ایک فارملائز کرنے کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ کلیئرلی بتا دیں کہ ان کی منیمم کنڈیشنز کیا ہیں, کن منیمم کنڈیشنز سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو نارمل سی بات ہے. اور یقیناً دیکھیے جب کوئی ملک اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ کمپرومائزز پیدا کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ پاکستان چین اور رشیا اور دوسرے ممالک کے ساتھ کرے گا.
اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ٹاپک ہے, افغانستان جو ہے اس سلسلے میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور ایک دوسرے پر الزام تراشی. لیکن اب افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب نے جو آفر کیا ہے اس کے بارے میں پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان سے متعلق پاکستان کا موقف واضح ہے اور وہ اس ملک میں استحکام دیکھنا چاہتا ہے. ہفتے کے روز وہ سیالکوٹ میں گفتگو کر رہے تھے صحافیوں سے اور اس سلسلے میں اب سے کچھ دیر پہلے میری گفتگو ہوئی ہے پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب سے, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ تعلقات بہت ضروری ہیں. ذرا اس کو سن لیتے ہیں پھر گفتگو کرتے ہیں اس پر.
جی میں بہت اس کو خوش آمدید کہتا ہوں, یہ بہت اچھا اشارہ ہے اور حکومت پاکستان کی بھی یہ پالیسی ہے کہ ہم اپنے خطے میں امن کے لیے پرزور کردار ادا کریں. اور جیسے میں نے کہا کہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن کے لیے ناگزیر ہے اور ہم ہر سطح پر ہر ممکن افغان حکومت کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن کے لیے جو بھی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ کریں گے. اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے, ہمارا جغرافیہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا, لہذا باہمی اعتماد اور ایک دوسرے کا اعتبار بہت ضروری ہے, یہ ہمیں قائم کرنا ہوگا. اور حکومت پاکستان ہر ایکسٹرا स्टेप ले जी, जिससे हम अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर इस खित्ते में अमन कायम कर सकें और इस खित्ते से दहशत गर्दी को खत्म कर।
ब्रिगेडियर इमरान मलिक, कितना रियलिस्टिक है ये असेसमेंट, इसलिए कि माजी में भी आपको याद होगा जब वो अशरफ गनी साहब सदर बने तो उन्होंने बहुत अच्छे जेस्टर्स का इजहार किया था, लेकिन बाद फिर बात बिगड़ गई। अब आपको कितना रियलिस्टिक नजर आता है ये पूरा मामला?
मेरे ख्याल में जाफी साहब, जो सिचुएशन अभी तक चल रही है उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली शायद अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो सारी सिचुएशन है अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन के अंदर वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन अ फ्लक्स है। पाकिस्तान और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो भी अंडर रिव्यू है, अंडर फ्लक्स है, चेंज हो रही है, और वो अभी डिटरमिन करेगी कि वो देखना कि ऊंट किस करवट बैठता है। इसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो भी अभी डिटरमिन होनी है कि किस सांचे में ढलती है आखिरकार। तो अभी कोशिशें जारी हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल लेवल पे भी बातचीत चल रही है, ट्राइलैटरल पे भी चल रही है, क्वाड्रीलैटरल पे भी चल रही है, मल्टीलैटरल लेवल पे भी चल रही है। तो ये इतने ज्यादा एफर्ट्स हो रहे हैं जो कि नजर आता है कि सारे के सारे पैरेलल एफर्ट्स चल रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ मतवादी सतहों पर चल रहे हैं मगर मिल नहीं रहे हैं। इनको मिलकर एक कंसोलिडेटेड और यूनिफाइड एफर्ट बनना चाहिए, फिर कहीं जाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है ये बेहतर हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर जो यूनाइटेड स्टेट्स वाकई चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में सक्सेस हासिल करें तो उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का रीजनल, कम अज कम अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन का जो एक सोल्यूशन है उसको तलाश करना पड़ेगा, और उसके लिए लाजमी है कि वो पाकिस्तान को भी इनकॉर्पोरेट करें, और तभी कहीं बात बन सकती है। जहां तक बात है प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब की इस ऑफर की, तो पाकिस्तान को उसका खैर मकदम करना चाहिए और उनको उनकी इस बात पे लबैक कहते हुए उनसे मुदाखलात शुरू करने चाहिए। मगर बहुत सारे जो एफर्ट्स हैं और जो एक दूसरे को जो कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं वो खत्ते में अमन लाने के के हुसूल के लिए मेरे ख्याल में वो बहुत मुआवन साबित नहीं होंगे।
डॉक्टर जुबैर इकबाल, यही बात तो कि जो इस वक्त खत्ते के हालात हैं, खास तौर पर जो बैरूनी ताकतें हैं उनकी मदाखलत, आपको ये जेस्टर्स कितने रियलिस्टिक नजर आते हैं?
कोई खास रियलिस्टिक नहीं है, पहले भी बातें हो चुकी, ये थोड़ी बात है। मुश्किलात बहुत ज्यादा है। एक सबसे अहम बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई यूनिटी नहीं है। अफगानिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो इकट्ठे बैठकर एक साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर जो मुश्किलात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान जो मर्जी कर ले कोई उसका फायदा नहीं होगा, मल्टीलैटरल जो भी कर ले कोई फायदा नहीं होगा जब तक अफगानिस्तान के अंदर खुद कोऑपरेशन पैदा नहीं होगी, जो अभी तक पैदा नहीं हुई, और उसके लिए निजी तौर पे अफगानिस्तान के अंदर एक्शन लेना जरूरी है, और यही काम जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल सपोर्टर्स हैं उनको करना चाहिए। अच्छा जाफी साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, आई हैव टू गो फॉर समथिंग
एल्स। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे बड़े इख्तसार के साथ फरमाइएगा कि जो बात तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कही है उसके लिए आप क्या समझते हैं कि कोई एक ग्रुप तश्कील दिया जाएगा या ये कि सरकारी सतह पर मिनिस्ट्रियल लेवल पर इसके लिए गुफ्तगु मुनासिब होगी?
मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जब अफगानिस्तान को एंगेज करना है तो इसको तो मल्टीपल लेवल पे एंगेज करना पड़ेगा, पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे भी एंगेज करना पड़ेगा, और जितने हमारे म्यूचुअल इश्यूज हैं उनको बैठकर अक्रॉस द टेबल क्लियर करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर बात बनेगी। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर ये बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक जो हैं जो इसमें जो इंग्रेस कर चुके हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन के अंदर और सब के सब अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, वो सब के सब जाया जाएंगे जब तक एक कंसोलिडेटेड एफर्ट नहीं आता इन सब की तरफ से।
अच्छा, दूसरे आप ये समझते हैं कि जो जैसा कि मैंने अभी जुबैर इकबाल साहब से भी बात की थी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसलिए कि आपने देखा होगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक होने लगते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तो ठीक होने के करीब आते हैं तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी पैदा हो जाती है। क्या आप ये समझते हैं कि ये बैरूनी फैक्टर्स हैं जो इन ताल्लुकात को ठीक नहीं होने देना चाहते?
मेरे ख्याल में आपने बहुत ही एक अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया है। आप ये देखिए ना कि जैसे आपने बहुत सही बात की कि जब भी हमारे हालात दुरुस्त होने लगते हैं कोई ना कोई एक आध ऐसा वाकया हो जाता है कि जिसकी वजह से हालात दुरुस्त नहीं होते, उससे तो यही जाहिर होता है कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अफगानिस्तान से जाने का कोई इरादा नहीं रखते और ना ही वो चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन अभी वहां पे नो पीस नो वॉर वाली सिचुएशन जो है ये भी खत्म हो, क्योंकि उससे उनको बहुत फायदे हैं। आप ये देखिए ना, यूनाइटेड स्टेट जब अफगानिस्तान में आता है तो वो एक सेंट्रल पोजीशन में आ जाता है जहां से उसकी ओवरसाइट और जो उसकी स्ट्रेटेजिक रीच है वो वेस्ट साउथ और सेंट्रल तीनों एशियाज में वो जाती है। यहाँ से बैठकर वो रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को चेक करते हैं, यहीं से बैठकर वो चाइना के OBOR और CPEC के प्रोजेक्ट्स को चेक करते हैं, यहीं बैठकर वो पाकिस्तान और ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स के ऊपर नजर रखते हैं। तो मेरे ख्याल में जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान चाहेंगे कि उनके हालात दुरुस्त हो जाएं और इस इलाके में अमन आ जाए तो वो शायद अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं जाएगा, तो वो अफगानिस्तान में बैठकर एक अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन जो है उसको एक क्योटिक मगर कंट्रोलेबल सिचुएशन में रखना चाहेंगे और उस काम के लिए मेरे ख्याल में इंडिया की प्रेजेंस जो है अफगानिस्तान में और जो चंद एक टेररिस्ट ग्रुप जो हैं जो कि पैसे के लिए काम करते हैं वो उनके लिए बहुत कारामद साबित होंगे। तो जब तक हम एक ओवरऑल कॉम्प्रीहेंसिव रीजनल सोल्यूशन नहीं लेकर आएंगे मेरे ख्याल में ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी। बेशक हम जो अफगानिस्तान के अंदर ग्रुप्स हैं उनको हम एंगेज करें या रीजनल कंट्रीज को एंगेज करें या एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज को एंगेज करें, कोई फायदा नहीं होगा जब तक ये तमाम एफर्ट्स मिलकर एक ही एम की तरफ एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जाते।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब आपका। और सामने अब हम चलेंगे अपने अगले मौजू की जानिब। आप खबर में सुन चुके हैं कि कराची में जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन पर एक कातिलाना हमला हुआ है जिसमें वो बच गए लेकिन एक पुलिस वाला और एक और शख्स मारा गया है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब टेलीफोन पर हमारे साथ हैं लेकिन मैं पहले ये चाहूँगा कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब से सिलसिले में जो मेरी गुफ्तगू हुई है कराची में अमन अमवाल के हवाले से और ख्वाजा साहब के ऊपर हमले के हवाले से उसको सुन लेते हैं फिर ख्वाजा साहब से उनका मौकफ लेंगे।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
ये अफसोसनाक वाकया है जो कराची में हुआ है लेकिन इसके पस मंजर में अभी तफ्तीश होगी, हकायक इसके सामने आएंगे, लिहाजा मैं अभी कतई नहीं कह सकता कि ये कौन कर रहा है। अलबत्ता पिछले दिनों में जो चंद वाकयात हुए हैं उनके पीछे हमें MQM की जो एक खास ग्रोह है वो नजर आया है कि जो खुद को गैर महफूज समझ रहा है और समझता है कि शायद कराची की सियासत उनकी गिरफ्त से निकल रही है तो वो बुजदिलाना हमले कर रहे हैं यहाँ की मुकामी क्यादत के ऊपर जो कि अब यहाँ पर कंट्रोल ले रही है MQM का और वो अमन के ऊपर और अमन के रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसलिए इसके कुछ सियासी मुहरकात हो सकते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी इसकी तफ्तीश कर रही है लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो भी ऐसे बुजदिलाना वाकयात कर रहे हैं हम उन्हें जल्द कैफरे किरदार पहुंचा सकेंगे।
ख्वाजा इजाजुल साहब आप बताएंगे कि ये क्या इसके सियासी मुहरकात हैं या ये कि ये एजेंसीज की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इंक्वायरी कर रही है जब पता चलेगा, आप क्या समझते हैं?
देखिए मैं इस बारे में ये जरूर कहूंगा कि सिक्योरिटी लैप्स तो है। इस मस्जिद में नमाज के वक्त हमेशा डिप्लॉयमेंट रहती है इत्तेफाक से, क्योंकि ईदगाह में बारिश की वजह से पानी था तो नमाज मस्जिद के अंदर हुई तो डिप्लॉयमेंट भी नहीं थी और जब हम बाहर आए हैं तो ये तमाम लोग ताक में मौजूद थे और पुलिस की वर्दियों का या पुलिस से मुशाबहत रखने वाले कपड़ों की वर्दियों और हेलमेटों के साथ ये खड़े थे जो कि अनचेक रहे क्योंकि कोई यहाँ से गुजर बसर मुतल्लका पुलिस का नहीं हुआ। दूसरी बात के इसके मुहरकात सियासी भी हो सकते हैं और कराची में एक जो देरपा अमन के क्याम की कोशिशें की जा रही हैं उसके खिलाफ साजिश भी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि बेनिफिशरी इसका जो भी है वो यकीनन इस पूरे मामले के ऊपर वो मुतमईन है या खुश होगा لیکن اصل میں جو اس کے جو اس سے نقصان ہے وہ کراچی کے لوگوں کو ہے, ایم کیو ایم پاکستان کو ہے, پولیس کو ہے, رینجرز کو ہے. ظاہر ہے یہ ایک پوری کریڈیبلٹی کو چیلنج کرنے کے لیے ایک بڑا پلان کیا گیا, جو بدقسمتی سے ہو گیا جو 12 سال کا تھا, میرے بہت اچھے دہرین دوست کامران ان کا بیٹا اور ایک میرا پولیس کا سپاہی شہید ہوا, ورنہ ایک حادثہ اور بڑے پیمانے پہ بھی ہو سکتا.
اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا وہاں پر پولیس کی پریزنس بالکل نہیں تھی مسجد کے اندر اور قرب و جوار میں؟
نہیں, پولیس کی قرب و جوار میں نہیں تھی. میرے خیال ہے گشت پہ پولیس کی گاڑیاں ضرور تھی, لیکن میرے خیال ہے اس میں کافی دیر ہو چکی تھی.
اور یہ جو پولیس والا مارا گیا ہے یہ کیا متعین نہیں تھا وہاں پر, یہ گشت پر تھا؟
نہیں جناب, یہ میری سیکیورٹی, جو مجھے سیکیورٹی ملی ہے اس میں یہ تھا, اور اس میں بھی ہم نے اپنی سیکیورٹی میں تقسیم کر دی تھی, کیونکہ عید کا دن ہے کہ آدھے جو ہے وہ صبح عید منا لیں اور آدھے جو ہے دوپہر کے بعد عید منا لیں. تو یہ پولیس والا ہماری اسی تقسیم کے تحت سیکیورٹی کے اندر ہمیں مہیا کیا گیا تھا.
اور صوبائی حکومت کیا کہتی ہے؟ جیسے کہ میں نے کوشش کی تھی لیکن میرا کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا, صوبائی حکومت نے کچھ آپ سے اس سلسلے میں کانٹیکٹ کیا ہے؟
دیکھیں, صوبائی حکومت کی طرف سے ہم سے ہوم منسٹر اور ناصر شاہ صاحب اور چیف منسٹر نے رابطہ کیا ہے, ایون ان فیکٹ اسپیکر صاحب اور دیگر وزراء نے بھی رابطہ کیا, لیکن ابھی وہ سب تحقیقاتی عمل کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ وہ تحقیقات جتنا زیادہ تیز ہوں, تمام ادارے مل کر کنسنسس سے اس پہ کوئی اپنا کنکلوژن دیں, تو پھر گورنمنٹ بھی اپنا موقف دے گی اور ہمیں بھی آگاہ کیا.
بہت شکریہ خواجہ اظہار صاحب آپ کا. اور مقتدیٰ منصور صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کراچی کے امن کو دوبارہ تہ و بالا کرنے کی کوشش ہے؟
جی شکریہ. مجھے محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں جو معاملات ہیں وہ اس میں لچک باقی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ایک سمت میں نہیں ہے, یہاں جو ہے وہ کثیر الجہتی جدل جاری ہے, لڑائی جاری ہے, اور مختلف جو گروپس ہیں وہ یہاں پر کچھ سیاسی طور پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں, کچھ کرمنل بنیادوں پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ دیگر ذرائع سے. تو یہ جو ایک کمپلیسٹی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانہ تھا نیو یارک میں بھی یہی صورتحال تھی اور بمبے بھی اسی حوالے سے گزر رہا تھا. تو لیکن جب ایڈمنسٹریشن میں چینج آتی ہے تو ایک بہتر طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یک طرفہ فیصلے نہیں ہوتے. جب یہاں پر وزیر اعظم صاحب 2013-4 ستمبر کو انہوں نے گورنر ہاؤس میں میٹنگ لی تھی صحافیوں کے ساتھ, میں بھی موجود تھا, اور اس میں میرا نظر یہ تھا کہ اگر یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اقدامات, یہ ایک طرح سے ایمرجنسی اقدامات ہیں, لیکن آپ کو اس دوران میں پولیس کی ریفارمز پر توجہ دینا پڑے گی, اور اگر پولیس کو آپ نے صحیح معنی کے اندر اربنائز اور میٹروپولیٹن پولیس کا درجہ نہیں دے پائیں گے, تو یہ جتنے بھی یہ رینجرز کو یا کوئی بھی پیراملٹری فورس کو آپ کتنے عرصے تک جو ہے کسی شہر کے اندر تعینات رکھ سکتے ہیں اور اس سے پولیسنگ کرا سکتے ہیں. تو اس وقت مجھے یہ کہا گیا تھا, اور یہ بات وزیر اعظم نے بھی اور اس وقت کے وزیر داخلہ نے بھی بڑے دعوے سے کہا تھا کہ ہم اس عرصے میں پولیس کی جو ہے وہ ریفارمز بھی کر لیں گے پولیس کے اندر, اور اس کے اندر تمام جو تخیر کا عمل ہے جو لوگ غلط آ رہے ہیں اور جو خالی بیٹھے ان کو نکالیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 4 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے, یہ عمل نہیں ہو سکا ہے, اور آج کی صورت حال یہ ہے کہ کراچی میں ایک طرف آپریشن جاری ہے 4 سال سے, لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ ابھی تک یہ ہے کہ ایک وقتی ہمیں نظر تو آتا ہے معاملات, کئی چیزیں جو ہے بہتر ہوئی ہیں, لیکن اسٹریٹ کرائم بھی جگہ پر ہے, ٹارگیٹ کلنگ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہی ہے, اور یہ تمام واقعات جو ہیں یہ اپنی جگہ رونما ہو رہے ہیں, ان میں شدت میں بعض لوگوں کا کمی آئی ہے.
صحیح,
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی ابھر کر سامنے چیزیں مزید آ سکتی ہیں, کیونکہ وہ جو کلیشز ہیں اور وہ جو پاور گروپس ہیں وہ اس وقت ایک طرح سے دھیمے پڑے ہیں, ختم نہیں ہوئے ہیں. تو صورتحال کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ جو معاملات ہیں تعاون اور میٹروپولیٹن سٹی کے, اس کو حل کرنے کی جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے, اور یہ مجھے مختلف قسم کے جو دھڑے بندیاں ہیں اس کا شاخسانہ لگتا ہے. جی
بہت شکریہ مقتدیٰ منصور صاحب. اور سامعین اب چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, بین الاقوامی موضوعات میں سے. منظر قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن ایک ہم بریک لیں گے چھوٹا سا, اس بریک کے بعد پھر گفتگو کریں گے. منظر قریشی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں.
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पर जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है।
भाई www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
वेलकम बैक सामिन। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यांमार में, या जिसको बर्मा भी कहा जाता है, कोई 400 लोगों को तशद्दुद में हलाक कर दिया गया है, जिनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। यह रोहिंग्या मुसलमानों का एक मुस्तकिल मसला है वहाँ पर, उस पर गुफ्तगू करेंगे मंजर कुरैशी साहब से। ये बताइए मंजर कुरैशी साहब कि आप क्या समझते हैं कि ये मसला किस तरह से हल हो सकता है? एक तवील अरसे से चल रहा है, न तो अक़वामे मुत्तहिदा ने इस मामले में कोई अभी तक नुमाया किरदार अदा किया है, न किसी मुसलमान मुल्क ने अभी तक इस पर इजहार ख्याल किया है। ये क्या हो रहा है आखिर?
जी, म्यांमार के जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से हो जाती है कि उनकी जो नेशनैलिटी कही जाती है वो बांग्लादेश ओरिजिन का है, और जो रह रहे हैं वो उस मुल्क में रह रहे हैं जो कि एज ए इमिग्रेंट वहां पर थे, और लेकिन क्योंकि आए 100-150 साल पहले से भी पहले के आए हुए थे, 1700 के अंदर कहीं तकरीबन मूव किए, वहां पर करना शुरू किया उन्होंने, तो अब वो इधर सेटल हैं, तो वो उनको इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि वो लोकल वहीं के हैं लोग, तो रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर भी, क्योंकि मुस्लिम होने की वजह से भी और बंगाली ओरिजिन की वजह से, तो वहां पर ये प्रॉब्लम है। तो ये एक लोकल उनकी पॉलिटिक्स का एक इश्यू बन गया, जिसकी वजह से लोग जो है राइट विंग के पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनके ऊपर तशद्दुद करके या उनके ऊपर एक्यूजेशन बना के और उनको तंग करके तो एक्स्ट्रा वोट हासिल करना चाहते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हांग संग सू ची जो थी वो भी इस अजीब सी एक सिचुएशन बन गई है, उसके अंदर ही वो भी उससे ना बच पाई, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके अंदर वैसे ही उन्होंने बिहेव किया जैसे कि बाकी लोग वहाँ के जो लोकल थे वो।
तो आपको इस मसले का कोई हल मुस्तकबिल में नजर आता है?
जी, मुस्तकबिल में हल यही होगा कि यूनाइटेड नेशन को बीच में एक्शन लेना पड़ेगा, और साथ ही जो म्यांमार के साथ ज्यादा डील कर रहे हैं चाइना हो गया और इंडिया, इन दोनों को बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा और प्रेशराइज करना पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कि अगर इसको प्रॉपरली रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाते तो अभी देखते हैं सिर्फ तुर्की के तैयब अर्दोगान के अलावा और बाकी इस्लामिक कंट्रीज ने भी कोई बहुत ज्यादा इसको स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं किया, तो ये यही जो चंद कंट्रीज हैं जो कि अगर प्रेशराइज करेंगे म्यांमार को तो उनको राइट्स देने पड़ेंगे, और ये राइट्स के बगैर बनेगा नहीं, क्योंकि कितने हजारों के हिसाब से लोग जो हैं वो समंदर पे रह रहे हैं और उनके पास को रहने की जगह भी नहीं है।
अच्छा मंजर कुरैशी साहब, एक टॉपिक जैसा तब्दील करते हैं कि ये जो कतर के साथ उसके बायकॉट का मसला सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की जानिब से जारी है, सदर ट्रंप ने बुध के रोज सऊदी अरब के बादशाह सलमान को कहा है, उनसे फोन पर बात की और उन्होंने कहा है कि इस मसले को हल करने पर तवज्जो दी जाए, इसका सफारती हल ढूंढा जाए। इसका सफारती हल क्या हो सकता है, इसलिए कि दोनों जो फरीक हैं वो अपनी अपनी बात पड़े हुए हैं?
जी, ये काफी स्ट्रांग दोनों की तरफ से, बिल्कुल ही जिस तरह आपने बताया कि कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है दोनों तरफ से, ना सऊदी अरब और ना ही कतर, और दोनों के पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो अपनी लॉबी क्रिएट कर पा रहे हैं, जिस तरह के कतर को बिल्कुल जब आइसोलेट करने के लिए तीन मुल्कों ने प्रेशराइज किया, जिसमें के सऊदी अरब हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजिप्ट हैं, तो उन्होंने ज्यादा ताल्लुकात बेहतर करने शुरू कर दिए ईरान के साथ। वो ईरान के साथ जब ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो ये प्रॉब्लम बन जाता है अमेरिका के, इससे अमेरिका के जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो सूट करता है अमेरिका को कि ये ईरान की लॉबी में ना जाए कतर वाले, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ईरान मजबूत हो जाएगा और ये जो कोलेशन है ये खुद से ही कमजोर हो जाएगी, क्योंकि कतर के साथ बाकी कुछ न्यूट्रल कंट्रीज भी हैं जिस तरह के ओमान हो गया और कुवैत हो गया, वो साथ नहीं दे रहे प्रॉपरली उनका जो बाकी के कोलेशन है, तो मेरे ख्याल में अमेरिका को ये सूट करता है, इस वजह से उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको कॉम्प्रोमाइज कर लें और दोनों जो है आपस में एक कोई सोल्यूशन ऐसा ढूंढ लें जिसकी वजह से ईरान के साथ कम अज कम जो है कतर के ताल्लुकात ज्यादा बेहतर ना हो पाए।
तो क्या आप ये समझते हैं कि जो सऊदी इत्तेहाद है जिसने एक बड़ी शिद्दत के साथ ईरान के साथ उसके ताल्लुकात की या इस्लामिक ब्रदरहुड के साथ उसके ताल्लुकात की मुखालफत की और ये शरायत आयद की कि वो इन शरायत को पूरा करे, वो इस पर राजी हो जाएगा?
آئی تھنک کہ جو موسٹ آف دا شرائط دیکھتے ہیں وہ ایسی تھی جو کہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ ان کے اوپر وہ راضی کبھی بھی نہ ہوتے قطر والے. تو الٹیمیٹلی سعودی عرب کے پاس کچھ بہت زیادہ چانسز رہ نہیں جائیں گے, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں تقریباً اگر ہم آئسولیٹ نہیں کہتے تو اس کے کافی قریب تر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ ہی پاکستان اور ایسے جو مضبوط ملک ہیں ملٹریلی انہوں نے بہت کھل کے ساتھ دیا ان کا, اور ایجپٹ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہے کہ فل آل آؤٹ وار کے اندر وہ بھی نہیں جانا چاہیں گے کسی صورت بھی. تو سعودی عرب کے پاس تو اتنی ملٹری ریسورسز نہیں ہیں, اور تو ان کو دے ہیڈ ٹو ریلائی الٹیمیٹلی بیک آن امریکہ, اور امریکہ کی سپورٹ اگر ان کو چاہیے ایران کے اگینسٹ تو ان کو تھوڑا سا اپنا پالیسی چینج کرنی ہی پڑے گی. تو آئی تھنک کہ اگر پریگمیٹیکلی سوچیں تو سعودی کو الٹیمیٹلی تھوڑا سا اپنا سٹانس ڈیلا کرنا پڑے گا اور بہتر کرنا پڑے گا ٹورڈ قطر اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر کوئی پریشر ڈال سکیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں ایران کی بھی ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے, تو وہ قطر کو انہوں نے اپرچونیٹی کو کیش کیا اور جب ان پہ سینکشنز لگی تو انہوں نے کافی سپورٹ دی قطر کو, اور جو کہ میرے خیال ہے ایک نیا ریلیشن ان کا بلڈ ہو گیا قطر کے ساتھ. تو میرے خیال میں اب سچویشن اور آگے چل کے کلیئر ہوگی کہ کون سے جو سعودیز ہیں وہ کمپرومائز کرتے ہیں یا نہیں, اور اگر وہ اب کر بھی دیتے ہیں کمپرومائز تھوڑا سا اپنی پوزیشن سے تو کیا قطر واپس اس طریقے سے ہیلپ کر سکے گا اس کولیشن کے اگینسٹ ایران یا نہیں, تو یہ آگے چل کے پتہ چلے گا چند مہینوں میں.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب, اور سامعین جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم گفتگو کریں گے عید کے حوالے سے, لیکن اس سے قبل کہ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کون کون سے مہمان ہیں, میں یہ بتا دوں کہ پروگرام کے آخر میں ہم پاکستان کے نئے وزیر داخلہ احسن اقبال کا ایک ریکارڈڈ انٹرویو چلائیں گے جو میں نے اب سے کچھ دیر پہلے کیا تھا, اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ ہیں اور لندن سے محترمہ شمع جنید جو ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر فوزیہ سعید, یہ بتائیے کہ لندن میں تو کل عید ہو چکی ہے, پاکستان میں آج ہو رہی ہے, آپ لوگ کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں عید؟
بڑے جوش و خروش سے. اس دفعہ تو آپ کو پتا ہے کہ جشن آزادی بھی پہلے کبھی اتنے جوش سے نہیں منایا, تو نیشن کی اسپرٹ کافی ہائی لگ رہی ہے. ریگارڈلیس جو پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤن ہوا اس کے باوجود میرے خیال ایک سینس ہے, ایک ہوپ ہے. تو یہاں تو آج بھی خرید رہے تھے لوگ بیل اور گائے اور بکرے اور بکریاں, تو وہ اس طرح کی بھی رونق تھی. سڑکوں پہ بھی آپ دیکھیں, اسلام آباد میں ذرا خاموشی ہوتی ہے دوسرے شہروں کے سے کمپیریٹیولی, لیکن پھر بھی بہت پیاری رونق تھی. آپ کو سجی سجائی بچیاں اور گوتے پہنے ہوئے اور بڑی رنگ برنگ تھوڑے لوگ نظر آتے. لوک ورسا میں کل سے آج ہم میوزیم بند رکھتے ہیں اور اپنی چیزیں
جی.
کل سے آپ دیکھیں گے کہ سب لوگ باہر آ جائیں گے, اور یہ آؤٹ اسٹیشن بہت گئے ہوئے ہیں مری نتھیا. اب یہ نیا ٹرینڈ ہے عید کا کہ وہ پوری فیملی کو لے کے ویکیشن پہ چلے جاتے ہیں کہیں باہر, وہ بھی ایک نیا طریقہ ہے عید منانے کا.
اچھا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ شمع جنید صاحبہ, یہ فرمائیے کہ یہ جو ہماری روایات ہیں عید منانے کے, خاص طور پر یہ جو عید الاضحیٰ کہلاتی ہے, عید قربان کہلاتی ہے, یہ ظاہر ہے کہ ایک روایت ہے اور ایک مذہبی فریضہ بھی ہے, آپ لوگ کس طرح سے اس کو مناتے ہیں اور اس کی روایات جو ہیں اس کی کیا, اس کی روٹس کیا ہیں؟
دیکھیے, ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی کلچرل سیلیبریشن ہے وہ مذہبی
شمع ڈاکٹر سعید
کلچرل رنگ لے لیتے ہیں
جی. جی ڈاکٹر صاحب,
اوریجن مذہبی ہو.
ہلو
جی, شمع جنید صاحب بول رہی ہیں جی. جی فرمائیے.
ٹھیک ہے
جی, بولیے.
میں کہہ رہی ہوں بہت سی روایات ایسی ہیں جن کا مذہبی اوریجن ہوتا ہے اور وہ کلچرل رنگ لے لیتے ہیں, یا کلچرل تہوار ہوتے ہیں جن کا مذہبی معنی سامنے آ جاتا ہے.
جی جی
ہلو
جی بولیے فرمائیے.
جی جی جی, یہاں پر یو کے میں تو کل عید تھی, لیکن کیونکہ کل ورکنگ ڈے تھا تو آج سے ہی مہینوں میں عید منائی جا رہی ہے. ہم لوگ بھی آج جتنا بھی دعوت کا سلسلہ اور سارا کچھ ملنے ملانے کا ہے باپ سے دوستوں سے, ہمارا بھی آج اور عید کا جو کل تیسرا دن ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ ویکینڈ آ گیا ہے. یہاں پر میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہ گہما گہمی نہیں ہوتی جس طرح پاکستان میں,
جی جی میں اصل وہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, جی
دکھا رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر زیادہ تر چیریٹیز کو ہم لوگ دے دیتے ہیں کہ اتنا ہوتا ہے کہ جی 50 پاؤنڈ دے دیے یا زیادہ دے دیا آپ نے, کہ وہ پھر بکرا اس حساب سے قربان کریں. کچھ یہ ہوتا ہے کہ ای بی والوں کو بھیج دیتے ہیں, تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ پاکستان جیسی وہ بات نہیں ہے. لیکن جب بات آتی ہے سیلیبریشن کی تو سیلیبریشن ٹکا کر کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں ورکنگ ڈیز پر تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, تو وہ اگر مڈ ویک میں آ جائے عید تو پھر اس کے دو تین دن کے بعد. لیکن آج تو یہ ہے کہ پرفیکٹ جو سیکنڈ ڈے ہے وہ سارا, میرے پڑوس میں بھی پاکستانی ہیں, انہوں نے بھی آج باربیکیو کیا ہوا ہے. لندن میں آج بڑا ہی سنی اور بہت ہی اچھا لاسٹ ڈیز ہیں سمر کے, تو ہم لوگ بھی یہ ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ کل باربیکیو کریں گے. تو کافی ملنا اچھا, جو عرب کمیونٹی ہے یہاں پر ان کا کچھ زیادہ ہی ہلا گلا ہوتا ہے. پھر آپ نے جس طرح کہا, ابھی فوجیہ کہہ رہی تھی کہ وہ ساری فیملیز یا فرینڈس مل کر کبھی کمبائنڈ انہوں نے بڑی جگہوں پر بک کروا دیتے ہیں ہالز یا ریسٹورینٹس, تو وہ پھر ایک یہ ہے کہ فیسٹیو ہوتا ہے اور بڑا ہی زبردست قسم کا. کیونکہ یہ عید کیونکہ زیادہ ہمیں پتہ ہوتا ہے 10 دن پہلے کہ یہ آ رہی ہے, تو اس کی پریپریشن بھی زیادہ سالڈ ہوتی ہے, بجائے یہ کہ جو رمضان کی عید ہوتی ہے اس میں تو عید کی رات کو پتہ چلتا ہے کہ کل عید ہے, یا پھر ڈسپیوٹ بھی ہو جاتا ہے
جی.
تو یہ عید ویسے ڈسپیوٹیڈ نہیں ہوتی, یہ زیادہ پلیزنٹ ہوتی ہے. پلیزنٹ سارا ہوتا ہے, کھانے پینے کا ہوتا ہے, جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا کھانا ملنا ہے وہاں پر.
اچھا شما ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر فوزیہ سعید جی بتائیے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے لوک ورثہ, وہ اس موقع کے اوپر کوئی خاص اہتمام کرتا ہے؟
جی ہماری کافی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں عید سے پہلے بھی بعد میں. عید کا دن صرف اس دفعہ, پچھلے سال تو عید پر میلہ لگایا تھا ہم نے, لیکن عید کا دن آج بند ہے ہم, لیکن کل سے اتنا رش ہوگا کیونکہ ابھی دو چھٹیاں عید کی, دوسرا دن اور تیسرا دن, وہ صبح سے شام تک ایسے ہوگا جیسے میلہ ہے, کیونکہ لائیو سنگنگ ہوگی. میوزیم ہم نے لیٹ آور تک 10 بجے تک رات کے کھلا رہے گا, اور ہمارا تو پبلک پارک کی طرح ہے, تو وہ لوگ کئی دفعہ پکا کے دیکھ کے لے آتے ہیں. ہمارے وہاں کھانے پینے کے اسٹالز اور یہ جو فوک ہینڈی کرافٹ ہیں ان کے اسٹالز لگے ہوں گے, تو ایک میلے کا سا سما ہوگا. اسلام آباد میں تو اس طرح کے پوائنٹس جو ہیں وہاں لوگ بہت جاتے ہیں, تو میں بھی جاؤں گی فیملی کے ساتھ, بہت مزہ آئے گا. میرا صرف یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم کانسٹنٹلی لوک ورثہ سبھی کہتے رہے ہیں کہ جو ایک عید کا سمبلزم ہے نا, شیئرنگ کا اور سیلف سیکریفائس کا, وہ ضرور یاد رکھیں. جتنے بھی ہم میلے کریں یا خوشیاں منائیں, ہم بیچ میں یہ میسج انڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو کلیکٹیو سیلف ہے نا, سوسائٹی ایز اے ہول, اس کی اویئرنیس ہمیں ہونی چاہیے تاکہ اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے چھوڑ کے کلیکٹیو مفاد کو آگے رکھیں. عید کی میرے خیال اس عید خاص طور پہ یہ جو ایک سمبلزم ہے, یہ ہماری خوشیوں میں بھی رہنا چاہیے, ہماری باتوں میں بھی. کئی یہ عید کے شوز وغیرہ ہو رہے ہیں, اس میں بھی ہم لوک ورثہ کی طرف سے یہی بات بار بار رکھ رہے ہیں کہ ہم اجتماعی مفاد کی بات کریں بجائے اس کے انڈیویجول مفاد کی بات کریں.
اچھا
ساری فیسٹیویٹیز کے بیچ میں یہ اسپرٹ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے.
اچھا ایک بات یہ بتائیے مجھے کہ یہ اس قسم کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کا ایک خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اتنے فارچونیٹ نہیں ہیں جتنے بعض دوسرے ہیں ان کو دیا جائے زیادہ تھا, لیکن ٹرینڈ جو پاکستان میں ہے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ وہ گوشت جو ہوتا ہے وہ لوگ خود ہی اپنے فریزرز میں بھر لیتے ہیں, مستحقین تک نہیں پہنچتا. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟
یہ میں سمجھتی ہوں شیئرنگ ہے, اربن ایریاز میں آپ کو زیادہ لگتا ہے وہ جو فریزر بھرنا اور کھا کے پیٹ خراب کر لینا اور باربیکیو اور یہ اور وہ, یہ تھوڑا سا اربن فینومینا اب زیادہ ہو گیا ہے. باقی میں سمجھتی ہوں کہ جو دیگر حصے ہیں پاکستان کے اور بہت سے اربن گھر بھی, وہ ابھی بھی اسی طرح شیئرنگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں جس طرح رواج ہمیشہ رہا بجائے گوشت باندھنے کے, ہم وہ پکا کے بھیجتے ہیں, کیونکہ جو بھی ہمارے تھوڑے لیس فارچونیٹ آپ ایلیمنٹ کہہ لیں سوسائٹی کے, یا ہم نے یہاں سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے آپ باندھتے ہیں, پکا کے باندھتے ہیں, تو وہ بھی ہے. ابھی ایک اور میں آپ کو بتاؤں, جو ایک نیا رواج آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بکری ڈونیٹ کرنے بجائے اس کو سلاٹر کرنے کے,
جی
تو اس دفعہ وہ بھی کئی لوگوں نے کیا ہے کہ وہ پھر ایک بکری فیملی کو دے دیتے ہیں. یہ اس طرح کے نئے نئے ٹرینڈز میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ فیملی کو دے دیتے ہیں, وہ فیملی کی گزر بسر کے لیے, پھر وہ بچوں کو دودھ کے لیے اس طرح سے یوز ہوتی ہے. تو اس میں کچھ تنظیمیں ہیں اور وہ ای میل کے ذریعے پوچھتی ہیں اور لوگ وہاں پیسے ڈونیٹ کرتے ہیں اور ایک ایک بکری ان کے نام کی فیملیز میں دے دیتے ہیں. تو اس طرح کے بھی آپ کو میں بتاؤں کہ انوویٹو طریقے ہیں جس سے شیئرنگ بہتر
شیئرنگ ہوتی ہے. اچھا شمع یہ بتائیے کہ جب آپ پاکستان میں تھیں تو جس طرح سے آپ عید مناتی تھیں, کیا مطلب اس سے ایک دن پہلے دو دن پہلے, چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو چاہے عید الفطر ہو, تو کس طرح کی تیاریاں خواتین خاص طور پہ کرتی ہیں؟
جی یہاں پر بھی ویسے ہی تیاریاں ہوتی ہیں، پالرز بھر جاتے ہیں جتنے بھی یہاں پر، یہ ہے کہ کافی ایشین کمیونٹی کے پالرز ہیں، وہاں پر جاتی ہیں خواتین. ہیرڈ پر اگر آپ اپر کلاس کی بات کریں تو تانتا بنا ہوتا ہے، مڈل ایسٹ کی جو قطر اور سعودیز کی ہیں، سعودیہ کی خواتین، وہ بھی بہت زیادہ. تو یہ ہے کہ وہ ہمیں چیز نہیں فیل ہوتی جو میرا تعلق حیدرآباد سے ہے. ریشم گلی میں جاتی تھی یا جب ہم لاہور میں رہتی تھی تو انار گلی میں جاتی تھی چوڑیاں پہنوانے کے لیے، وہ چیز مجھے یہاں پر نہیں ملتی، چاہے میں ساؤتھ ہال چلی جاؤں یا ایسٹ لندن چلی جاؤں کہیں پہ،
اسے آپ مس کرتی ہیں،
وہ چیز نہیں ملتی. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں اپنی ثقافت کے ساتھ اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ. ایک فیوژن ہے برٹش کلچر کا کہ جی ایک بینگ برٹش آپ ایک فیوژن کریں، کہ جس طرح یہاں پر تھریسا مے نے ہمیں مبارک دی یا جتنے دوسرے ہیں انہوں نے مبارک دی، تو وہ پھر یہ ہے کہ ایک برٹش فیسٹیول بھی ہے، تو وہ پیور پاکستانی چیز نہیں ہے یہاں پر. جس طرح وہ پیور، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ورکنگ ڈے تھا کل، میں بھی باہر تھی، دوسرے لوگ بھی باہر، بچے بھی یونیورسٹیز میں تھے، تو وہ چیز نہیں تھی. لیکن آج ہم لوگ پورا ایک بھرپور جس کو آپ کہیں گے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح لندن میں فیسٹیول، یہاں پر فوڈ فیسٹیول لگا ہوا ہے واٹر رو سے کل سے، اور اس میں مسلم فوڈ اور ایشین فوڈ، انڈونیشین کوکری سوری انڈونیشین کی جو ہے فوڈ، وہ بہت زیادہ لائک کیا جا رہا ہے. وہ مجھے کافی فرینڈس کہہ رہے تھے کہ آپ وہ ضرور ٹرائی کریں اور بچے بھی لے کر جائیں. وہ کافی میں پکچر بھی دیکھ رہی تھی ٹویٹر پر کہ وہ کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہا تھا جو فوڈ فیسٹیول وہاں پر، مسلم فوڈ فیسٹیول ہے. تو یہ چیزیں یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک فیوژن ہے برٹش کلچر میں مسلم اور وہ ایک جو نئی چیز ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، یہی ایک ہارمونی ہے کہ آپ لے کر چلیں.
اچھا آپ نے ثقافت کی بات کی ہے، تو آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کے بچے، یہ جو ینگ جنریشن ہے، آنے والی جنریشن ہے جو اب وہ بڑی ہو رہی ہے، جوان ہو رہی ہے، وہ اس ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھ سکتی ہے، کر سکتی ہے، کنٹینیو کرے گی اس کو؟
میں سمجھتی ہوں
نہیں، شمع سے جی.
دیکھیں میرے بچے تو اب یہاں پر مختلف ملکوں میں رہے، بوسنیا میں رہے، ویانا میں رہے، یو کے میں رہے، انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے ڈفرنٹ کلچرز کو، سودان میں بھی رہے، جو یہاں پر جو برٹش ہے، جو یہاں پر جو برٹش یوتھ یا دوسرے ہیں، اس میں ہے کہ یا تو ایک، یا تو انٹیگریشن ہے، فلی انٹیگریٹڈ ہیں، وہ پھر پیور برٹش مسلم بچے ہیں. جو نہیں ہوئے وہ پھر یہ ہے کہ برٹش سوسائٹی سے کٹ ہیں، پھر وہ اتنا مکس اپ بھی نہیں ہوتے ان کے، یعنی یہ ہے کہ ان کا ایک آئسولیشن والا ماحول ہے. وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ چیز، وہ پولیٹیکل ہو جائے گا بہت آج کے دن بات کرنا، لیکن جب آپ یہ بات کرتی، کیونکہ میرے بچے اگر بڑے ہوئے تو وہ مسلم ہوں گے، لیکن وہ اتنے پاکستانی نہیں ہوں گے جتنے ہم ہیں،
اور اتنے ثقافت سے قریب نہیں ہوں گے جتنی آپ ہیں.
جی پاسپورٹ ہوگا ان کے پاس، ایک ڈیول نیشنلٹی ہوگی، برٹش ہو زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں، اسی ماحول میں. پھر یہ کہ ان کے گورے بچے بھی آتے ہیں، جس طرح ہم لوگ کرسمس پر ان کو مبارک دیتے ہیں، اسی طرح وہ آتے ہیں، وہ باربیکیو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ بریانی بڑا پسند کرتے ہیں. تو میں وہی جو بات میں نے پہلے کی، جو فیوژن ہے، یہ دو سوسائٹی جو انٹیگریشن ہو گئی ہے، اس انٹیگریشن میں پھر جو کہ نئی چیز بن کر سامنے آتی ہے، وہ پیور پاکستانی ثقافت نہیں ہے، سم ہاؤ ہے لیکن پیور نہیں.
ڈاکٹر فوزیہ سعید، کوئی پولیٹیکل بات کرنا مقصد نہیں ہے، اس وقت تو بہت ہلکی پھلکی بات ہو رہی ہے، لیکن جو اس وقت پاکستان کا ماحول بنا ہوا ہے، اس میں جو ایک طرف تو غربت بھی ہے، بے روزگاری ہے، دوسری طرف سیاسی افراتفری اور بے یقینی کی کیفیت ہے، اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستانی اپنے اس ثقافتی ورثے کو یا مذہبی ورثے کو پریزرو کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، اس انداز میں جس طرح سے ہونا چاہیے؟
نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے تو نہیں ہے. ثقافت کو اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جو ہمارے جیسے ادارے ہیں، ہم بھی ایک طرح کا حکومت کا حصہ ہیں، کیونکہ ہم چار اٹانومس باڈیز ہیں، وی آر آلسو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ توجہ ملنی چاہیے. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں محدود وسائل میں، مگر میرے خیال ہے کہ ڈیولپمنٹ، جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یا جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو لنک کرنا چاہیے ثقافت سے، جس طرح انڈونیشیا نے کیا یا اور ملیشیا نے کیا، تھوڑا ان کے ایگزامپلز دیکھنے چاہیے. باہر صورت جتنے ریسورسز ہیں اور جتنی توجہ ہمارے جیسے ادارے دے سکتے ہیں ہم تو دے رہے ہیں, مگر میری یہ خواہش ہے کہ چاہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہو, چاہے وہ بچوں کی ایجوکیشن ہو, چاہے وہ میڈیا پالیسی ہو, میں سمجھتی ہوں کلچر کو بہت سینٹرل پلر ہونا چاہیے. اور ہوتا یہ کہ جب آپ کا پولیٹیکل یہ رولر کوسٹر چلتا ہے کہ ہر وقت آپ کو سروائیول کی گیم میں ڈالے رکھا جائے, تو اس میں پھر تسلسل کے ساتھ اور انسائٹ کے ساتھ گہرائی کے ساتھ لارجر لیول پالیسی نہیں بن سکتی. پھر اس میں سروائیول کی گیم بہت زیادہ رہتی ہے پنیوں پہ اگر رکھا جائے حکومتوں کو, تو پھر آپ کی جو ڈیپتھ سے پالیسیز نکلتی ہیں وہ نہیں بن پاتی ہیں. لیکن باہر صورت خواہش یہی ہے کہ کلچر کو اور زیادہ سینٹرل رول ملے تاکہ یہ ہماری ایجوکیشن کے ساتھ جڑے, کیونکہ ہم نے تو اگلی نسل کو تیار کرنا ہے, وہ ہمارے میڈیا کے ساتھ جڑے, وہ ہماری بہت ساری اور پالیسیز کے اکنامک پالیسی کے ساتھ جڑے, کیونکہ کوئی بھی ترقی جو ہے وہ اپنے کلچر کو ڈیورس کر کے کی جائے گی تو پائیدار نہیں ہوگی.
اچھا شمع یہ بتائیے کہ اب میں نے جیسے کل سوشل میڈیا پر دیکھا ڈاکٹر فوزیہ سعید نے اپنے انگلیوں پر ہاتھوں پہ مہندی وغیرہ لگائی ہوئی تھی اور وہ دکھا رہی تھی, آپ بھی اس قسم کی اس طرح سے مہندی وغیرہ لگاتی ہیں, اور کیا آپ وہ مس کرتی ہیں پاکستان میں؟
100%
چوڑیاں خرید کر دوں, جیولری خرید کر دوں اور مہندی لگواؤں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے. یہاں پر ویسے یہ ہے کہ بچیاں لگاتی ہیں, اور جب مسلم ہمارے جب فیسٹیول ہوتے ہیں تو وہ پھر انوائٹ کرتی ہیں یونیورسٹیز میں یا اسکول, کیونکہ اب تو یہ ہے کہ یہ عید ویسے اسکول ٹرم میں آتی تھی پچھلے سال تک, اس سال یہ ہے کہ ٹرم جیسے اسٹارٹ ہوگا منڈے سے تو یہ تھوڑا سا پہلے آ گئی اور اب سمر ویکیشن میں. لیکن یوزلی یہ ہوتا تھا پچھلے سالوں میں کہ جب یہ مہندی میری بیٹی لگاتی تھی تو اس کی دوسری فرینڈس کو بھی شوق ہوتا تھا کہ وہ بھی لگائیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنا کلچر اس طرح سے بڑھاتے ہیں. اور دوسری یہ بات جو آپ پوچھ رہے تھے سیکریفائس, یہاں پر ہم لوگ جس طرح قربانی نہیں کر سکتے تو ہم لوگوں کا, میں یہ نہیں کہتی کہ ہم لوگ زیادہ اچھے مسلمان ہیں, لیکن ہم لوگوں میں چیریٹی کا کانسیپٹ زیادہ ہے بنسبت پاکستانی لوگوں کے, کیونکہ وہاں پر بکرے کا زیادہ تر نمائش کا ہوتا ہے. یہاں پر ہم لوگ پیسے نکالتے ہیں کہ ہم نے کس آرگنائزیشن کو دینا ہے تاکہ وہ چیریٹی کریں, اور ہمارا باقاعدہ قربانی کا وہ ہوتا ہے یہاں پر جو مسلمز ہیں, تو وہ ایک کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے اس چیز کا. اور اس میں پھر یہ ہے کہ وہ پھر آپ میں وہ, جس طرح میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر جو ہیں لوگ پاکستانی کمیونٹی کے یا یورپ میں یا امریکہ میں, انہوں نے ثقافت کو زیادہ زندہ رکھا ہوا ہے بجائے جو پاکستان میں لوگ ہیں, کیونکہ وہ فور گرانٹیڈ وہاں پر ہر چیز ہے
اور یہاں پر اپوزنگ فورسز ہیں,
دوسرے معاشرے میں ہوتے ہیں. جس طرح کل مجھے بہت فیل ہو رہا تھا کہ کاش آج ورکنگ ڈے نہ ہوتا تو میں گھر پر ہوتی, اور گھر پر یعنی یہ تھا کہ زیادہ ہم لوگ اس کو ایک فیسٹیول کو انجوائے کرتے بجائے یہ کہ ہم نے ڈنر کا انتظار کیا یا پھر یہ ہے کہ آج تک لے گئے. تو وہ پھر چیز ہے کہ ہمیں وہ چیز فیل ہوتی ہے یہاں پر بہت زیادہ.
بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ آپ کا, اور محترمہ شمع جنوجی صاحبہ آپ کا, آپ دونوں خواتین نے بہت اچھی طرح سے, آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کو جانے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ابتدا میں اعلان کیا تھا کہ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال کا ایک انٹرویو کیا ہے جس میں انہوں نے ملک کی داخلی صورتحال, دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں اور افغانستان کے ساتھ تعلقات اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے. تو میں پیش خدمت کر رہا ہوں وہ انٹرویو جو اب سے کچھ دیر پہلے احسن اقبال سے ہم نے کیا. اس وقت تو ملک میں جو صورت حال ہے امن و امان کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح سے ریٹ کریں گے, جبکہ ملک میں آلریڈی کئی آپریشنز ہو چکے ہیں اور عبد الفساد خیبر 1 خیبر 2 3 بھی ہو چکے ہیں, اس وقت کیا صورت حال ہے؟
دیکھیے 2013 میں جب ہماری حکومت برسر اقتدار آئی تھی تو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی بہت ابتر صورت حال تھی. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب ملک کے کسی حصے میں دہشت گردی کا بڑا واقعہ نہ ہو اور جس میں درجنوں جانیں یا سیکورٹی فورسز کی یا شہریوں کی اس کا نشانہ نہ بنے. پچھلے 4 سالوں کے اندر حکومت نے جو سیکورٹی آپریشنز کیے, سب سے پہلے آپریشن ارض کیا گیا, اس کے بعد پھر رد الفساد کیا گیا. ان کے نتیجے میں دہشت گردوں کی کمر بڑی حد تک توڑی جا چکی ہے اور اب اکا دکا واقعات ہوتے ہیں جو کہ اکراس دا بارڈر افغانستان سے کچھ گروپس جو وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں وہ داخل ہو کے پاکستان کے اندر تقریب کاری کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر سے ان کے زیادہ تر جو ٹھکانے ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں. جو سب سے مشکل جگہ تھی شمالی وزیرستان کی, وہاں پر بھی ایک کامیاب آپریشن مکمل ہو چکا ہے جو کہ کبھی سمجھا جاتا تھا کہ ناممکن ہے. تو پچھلے چار سالوں میں کافی بہتری آئی ہے, کافی ایڈوانسز ہوئے ہیں. چار سال پہلے دہشت گرد گروپوں نے ریاست کو محاصرے میں لیا ہوا تھا, آج ریاست نے ان دہشت گرد گروپوں کو محاصرے میں لیا ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑی کوالیٹیٹو چینج ہے جو جس نے پیدا ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے چیلنجز بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری نظر ہے کہ جو افغانستان میں کچھ گروپس پناہ لیے ہوئے ہیں وہ دوبارہ اپنی صف بندی کر رہے ہیں, ان کو کچھ بیرونی مدد بھی حاصل ہے اور بھارت کی بھی وہاں پہ مداخلت ہے, جس کے نتیجے میں ہمیں زیادہ محتاط رہنا ہے. ہم نے ان صورتحال پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہے اور اس کے لیے ممکنہ ہم حفاظتی اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ کراچی اور بلوچستان میں جہاں بہت ابتر صورتحال تھی وہ بھی قدرے بہتر ہے, بلکہ کافی بہتر ہے ماضی کے واقعات یا ماضی کی سطح سے. تو آل ان آل سیکیورٹی سچویشن امپروو ہوئی ہے, جس کو بزنس کمیونٹی نے بھی ریکگنائز کیا ہے.
آپ کے جو پریڈیسیسر تھے انہوں نے بار بار یہ کہا کہ اسلامک اسٹیٹ کا کوئی وجود نہیں ہے, لیکن ان کے فٹ پرنٹ جو ہیں آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں, خاص طور پر افغانستان کے ساتھ ملنے والے علاقوں میں. آپ کیا کہیں گے اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں, پاکستان میں اس کا وجود کس حد تک ہے؟
دیکھیے, داعش یا آئسس, اس کا وجود دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی ریچ یونیورسل ہو گئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کسی باؤنڈری کا محتاج نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ سے لے کر یورپ اور دیگر کئی ممالک کے جو بہت زیادہ وسائل رکھتے ہیں اور جن کی بہت پیش بندی ہے, وہاں پر بھی ان سے متاثر لوگ تقریب کاری کی وہاں پہ واقعات میں ملوث پائے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے جاتا ہے اور یہ نوجوانوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ مغربی ممالک میں جہاں دہشت گردی کے حوالے سے بہت سوچ بچار کی جاتی ہے, ایک چیز پہ غور نہیں کیا جاتا کہ یہ تمام انتہا پسند گروپ جس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہے مسلم کانفلکٹس, مسلم ایریاز کے جو کانفلکٹس ہیں. اگر بین الاقوامی سطح پر عالمی رائے عامہ اور دنیا اور بالخصوص مغربی ممالک ان مسلم کانفلکٹس کے ریزولوشن کے لیے سنجیدہ کوشش نظر کرتے نہیں آئیں گے, تو یہ ایندھن فراہم کرتی ہے چیز ان انتہا پسند گروپوں کو جو اسے بنیاد بنا کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں ترغیب دیتے ہیں. چونکہ آپ کے لیے کوئی پرامن حل نہیں ہے, آپ اگر تشدد کا سہارا لیں اسی سے آپ کو انصاف مل سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی سطح پر چاہے وہ کشمیر کا تنازعہ ہو, چاہے وہ فلسطین کا تنازعہ ہو, یا وہ مسلم کانفلکٹس ہیں جہاں پر بھی وہ ہیں, ان کے لیے سنجیدہ کوشش کی جانی چاہیے تاکہ وہ قوتیں جو امن سے اور بات چیت سے مسائل کا حل چاہتی ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہوں.
جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کی جو نئی پالیسی ہے اس میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ پاکستان بعض دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرتا ہے. آپ بحیثیت وزیر داخلہ اس بارے میں کچھ کمنٹ کریں گے؟
دیکھیے, پاکستان کی جتنی دہشت گردی کے خلاف کوششیں ہیں یا پاکستان جتنا دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے یا پچھلے چار سالوں میں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں, اس کا نصف بھی کوئی دوسرا ملک مثال پیش نہیں کر سکتا. لہذا یہ بہت نامناسب اور زیادتی کی بات ہے کہ اگر پاکستان کو یہ الزام دیا جائے کہ وہ کسی بھی درجے میں کسی دہشت گرد گروپ کی پشت پناہی کر سکتا ہے. چونکہ ہمارے ہاں تقریباً 70,000 افراد متاثر ہوئے ہیں دہشت گردی سے, جن میں تقریباً 26,000 جانیں قربان ہوئی ہیں دہشت گردی کی نشانہ بن کے.
تو پاکستان سے زیادہ کوئی ملک نہیں ہے جو دہشت گردی کے جو نقائص ہیں, جو اس کی خرابیاں ہیں, ان کو بھگت چکا ہو. اور پاکستان نے جو چار سال میں کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے علاقوں سے ان دہشت گرد گروپوں کو صاف کیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. اور آج پاکستان جو بھگت رہا ہے اس کے پیچھے مغربی دنیا کی ذمہ داری بھی ہے. جب سوویت یونین نے افغانستان کو فتح کیا اور اس کے خلاف ایک جنگ لڑی گئی تو پاکستان کی کوئی سیکیورٹی ایجنسی یا پاکستان کا کوئی ادارہ ان عرب مجاہدین کو نہیں جانتا تھا جنہیں یہاں پہ لایا گیا اور جن کے ذریعے جہاد کرایا گیا. یہ تمام مغربی ممالک کی ایجنسیز ہیں کہ جو ان لوگوں کو یہاں پر لے کر آئیں. اور جب سوویت یونین وڈرا کر گیا تو بجائے یہ کہ اس ریڈیکلائزیشن کو ڈی ریڈیکلائز کیا جاتا, اس ویپنائزیشن کو ڈی ویپنائز کیا جاتا, اور یہاں کی غربت جو کانفلکٹ سے آئی تھی اس کو کسی ترقیاتی منصوبے میں تبدیل کیا جاتا, سب ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے. اور پاکستان تقریباً 35 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کی میزبانی پچھلے چار سال سے کر رہا ہے جو کہ ایک غریب ملک ہے. اور پاکستان نے اس جنگ کے نتیجے میں جو ڈرگز آئیں اور جو اسلحہ ہماری سوسائٹی میں آیا اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. لہذا اس وقت کسی کو انگلی اٹھانی نہیں چاہیے, بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس پر سب کو مل کر جب تک وہ کام نہیں کریں گے کامیابی نہیں ہو سکے گی. اور پاکستان اس خطے کا ایک کلیدی ملک ہے اور اس کے بغیر کوئی کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اس خطے سے جڑا ہوا ہے. اور افغانستان کے امن میں جتنا سٹیک پاکستان کا ہے اتنا سٹیک کسی اور کا نہیں ہے, کیونکہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا, اور اگر افغانستان میں جنگ ہوگی تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑتے ہیں.
مستقبل کے لیے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ خاص طور پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر دہشت گرد جو ہیں ان کی باقاعدہ پرورش ہوتی ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیے, اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں بھی رینجرز کی مدد کے ساتھ ایک بھرپور آپریشن جاری ہے ان تنظیموں کے خلاف, اور حکومت نے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر چند روز پہلے تمام وزراء اعلی کا اجلاس وزارت داخلہ میں منعقد ہوا تھا, جس میں سب نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کے ہر نقطے پر عمل کریں گے. کسی بھی ملک کے حصے میں کسی دہشت گرد یا انتہا پسند تنظیم کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھیں گے, کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان کے مستقبل کا ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے کہ ہم انہیں کیسا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں. ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے یا کسی اور ملک کی خوشنودی کے لیے نہیں, ہم پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور اس ملک کو ایک پرامن ملک بنائیں.
بہت شکریہ احسن اقبال صاحب.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں.
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.